نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم صدق الله العظيم۔ جو بھی انسان غور و فکر کرتا ہے نوئے انسانی کے کردار پر، اکثر و بہتر تاثر یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت وہ غلط رخ پر ہے۔ اکثر و بہتر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے غافل اور من چاہے زندگی بسر کرنے والے بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو واقعتا نیک اور پارسا ہوں۔ پھر جو لوگ نیک اور پارسا ہو تو ان میں بھی ذرا ذرا آج تجزیہ کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید نیکی بھی کوئی ذاتی دکھاوے کے لیے، نیکی بھی کوئی اپنی نمود و نمائش کے لیے یا کسی اور دنیوی مقصد کے لیے۔ تو ایک مایوس کن انسان کو تاثر ملتا ہے انسانوں کے کردار پر غور و فکر کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ سورہ بطین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنیادی طور پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے بہت ہی اچھی تقویم میں، بہت ہی اچھی ساتھ میں، اور اس کے لیے اللہ نے مثالیں دی ہیں یہاں پر کچھ اپنے بہت ہی نیک بندوں کو۔ فرمایا بطین بل زیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، بطور سینین اور قسم ہے طور پہاڑ کی، سینا کے پہاڑ طور کی، بہاذ البلد الامین اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ ان چار قسموں کے پیچھے چار انبیاء اکرام کا ذکر ہے۔ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے میں گزرے یعنی کردستان میں، وہاں پر انجیر کثرت سے ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں جس علاقے میں رہے وہاں پر زیتون کثرت سے تھے۔ طور پہاڑ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا نبوت سے، اور بلد امین یہ شہر مکہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے کہ وج البلد ہذا آمنا، اے اللہ اس شہر کو بنا دے امن کا گہوارہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر ان چار پیغمبروں کی شخصیت کو پیش کیا ہے کہ زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سارے کے سارے انسان شر نہیں ہے، انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے اور بھلائی کے پہاڑ بھی رکھے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کردار کو دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کو دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو دیکھو۔ پھر اسی شہر مکہ کے حوالے سے کردار ہے کس کا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ پانچ رسول ہیں کہ جن کو کہا گیا ہے اولو العزم من الرسل، جن کا ذکر سورہ شورہ کی آیت 13 میں ایک ساتھ آیا تھا، جن کا ذکر سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں ایک ساتھ آیا تھا۔ ان پانچ رسولوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بنایا ہے بہترین بناوٹ میں۔ اصل انسان ہے ہی بہترین، اور وہ انسان کیا ہے؟ وہ روح ہے۔ سب سے پہلے ہماری روح اللہ نے بنائی تھی، اور روح کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی نسبت ہے، تو وہ روح ایک بہترین ہستی ہے، بہترین انسان ہے۔ انسان مسعود ملائک بنا اس روح کی وجہ سے تھا۔ جب روح اللہ نے ڈالی ہے وجود میں تو پھر فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اس انسان کو سجدہ کرو۔ البتہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس روح کو لوٹا دیا پستیوں کی پستی میں۔ یہ جو ہمارا جسمانی وجود ہے یہ اصل میں ہے پستیوں کی پستی، اس لیے کہ اس کے تقاضے بالکل حیوانات سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ مادی نعمتوں کی طرف اس کا رجحان ہے، انہیں لذتوں کی طرف اس کا میلان ہے۔ اب ایک کشمکش شروع ہو گئی، امتحان شروع ہو گیا۔ روح اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے، اس کو اللہ کے احکامات کی اطاعت سے تسکین ملتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے تسکین ملتی ہے۔ جسم لے کے جانا چاہتا ہے مادی نعمتوں کی طرف، اس کو تسکین ملتی ہے اچھے غذاؤں سے، اچھے لباس سے، اچھی گاڑیوں سے، اچھے گھروں سے۔ یہ ہے کشمکش جس میں کہ انسان مبتلا ہے۔ دنیا کو پھر مار کر روح و بدن پیش، یہ روح اور بدن کا مارکا ہے۔ فرمایا اب اس مارکے میں کامیاب کون ہوں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے جو کہ مان لے جو اچھے اعمال کرے تو وہ اپنا اعلیٰ مقام دوبارہ حاصل کر لیں گے. اعلیٰ مقام کا روح, اللہ نے امتحان کے لیے روح کو ڈال دیا اس قسم میں تاکہ مقابلہ ہو جائے, امتحان ہو جائے, آزمائش ہو جائے. فرمایا کہ اب جو لوگ ایمان لائیں گے اچھے اعمال کریں گے فلہم اجر غیر ممنون, وہ اپنا اس اعلیٰ اپنا وہ کھلا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لیں گے, ان کے لیے ایسا اجر ہوگا کہ جو بے انتہا ہے, جس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, جو مسلسل ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا رہے گا. فما یکذبک بعد بالدین, تو بس تمہیں اس کے بعد کون سی شے آمادہ کرتی ہے جزا و سزا کو جھٹلانے پر. تمہارے اندر نیکی اور بدی کا شعور ہے, تمہارے اندر نیکی کی طرف رغبت ہے, تمہارے اندر بدی سے نفرت ہے, تو کیا اس کے بعد جزا و سزا نہیں ہونی چاہیے؟ نیکی کا اچھا بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ برائی کی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ فما یکذبک بعد بالدین, تو اس کے بعد کون سی شے آمادہ کرتی ہے تمہیں کہ تم جزا و سزا کو جھٹلاؤ؟ علیہ اللہ احکم الحاکمین, کیا اللہ تبارک و تعالی تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ دنیا کے حاکم بھی اپنے نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں اور اپنے فرما برداروں کو نوازتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ جو پستیوں کی پستی میں پڑے رہے, حیوانی تقاضوں کے تحت جیتے رہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پاؤں تلے روکتے رہے, کیا اللہ نے سزا نہیں دے گا؟ اور جن لوگوں نے ان کمزوریوں پر قابو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی, کیا اللہ تعالیٰ ان کو نماز سے نہیں نوازے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے, لہٰذا وہ واقعتا جزا و سزا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جزا و سزا کا یقین عطا فرمائے اور نیک کام کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الالف, پانچ آیتیں اس سورت کی نازل ہوئی تھی پہلی وحی کے موقع پر. اقرا بسم ربک الذی خلق, اے نبی پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے کہ بنایا. خلق الانسان من علق, انسان کو بنایا اس نے علق سے, یعنی ملے جلے نطفے سے, جمے ہوئے خون سے, زائگوٹ سے. اقرا ربک الاکرم, پڑھیے اے نبی اور آپ کا رب بڑا فیاض ہے, بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے کہ سکھایا قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کہ انسان نہیں جانتا تھا. یہ پانچ آیت ہے. ان پانچ آیتوں میں نہ نماز کا حکم ہے, نہ زکات کا حکم ہے, نہ کوئی روزے کا حکم ہے. دو مرتبہ ایک ہی حکم ہے, اقرا پڑھیے. پہلی آیت میں بھی اقرا, اس کے بعد تیسری آیت میں بھی اقرا. اندازہ کیجئے کہ ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے علم کے حصول کی. پہلی وحی میں صرف پڑھنے کا حکم ہے, علم حاصل کیجئے, پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم, اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے سامنے علم کی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا آپ نے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہوتی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے کسی حضرہ درجے کے صحابی پر ہے. اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں ایسے شخص پر جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے. تمام مخلوقات, زمین و آسمان کی, بلوں کی چوٹیاں, سمندروں میں مچھلیاں ایسے آدمی کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہو, یعنی علم سیکھنے کے بعد اس علم کے فیض کو لوگوں کے اندر بانٹ رہا ہو. اللہ تعالی ہمیں بھی علم صحیح, علم ہدایت, قرآن مجید کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس علم کو اللہ تعالی نو انسانی تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کلا ان الانسان لیطغی, ہرگز نہیں, بے شک انسان سرکشی کرتا ہے, حد سے گزر جاتا ہے. کیوں؟ ارآہ استغنی, اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو, وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بالکل غنی, وہ محسوس کرتا ہے کوئی اس کی پکڑ نہیں, وہ غلطی کرتا ہے اور فوری طور پر کچھ سزا نہیں ملتی, جھوٹ بولتا ہے اس کا فائدہ ملتا ہے بجائے اس کے فوری نقصان ہو. ارآہ استغنی, اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ بے پرواہی برتی جا رہی ہے, کوئی اسے فوری طور پر گناہ پر پکڑتا نہیں ہے, کوئی اس کو سزا نہیں ملتی ہے, اس لیے وہ سرکشی کرتا ہے. علاج کیا ہے اس کا؟ پھر کیسے اصلاح ہوگی؟ اِنَّ اِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى, بے شک نبی آپ کے رب کی طرف لوٹنا ہے. جتنا یہ عقیدہ گہرا اندر اترے گا اتنا انسان کی سرکشی کم ہوتی چلی جائے گی. معاشرے کی اصلاح ہم کرنا چاہتے ہیں تو معاشرے کے اندر ایمان پیدا کرنا ہوگا, یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ ایک دن تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. کوئی سفارش کام نہیں آئے گی, کوئی لین دین کام نہیں آئے گا. لا بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاعۃ, اس روز تمہارا عمل ہی تمہارے کام آئے گا. جتنا یہ یقین دل میں گہرا ہوگا اتنا انسان کی اصلاح ہوگی اور اسی حساب سے معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی. ارأیت الذی ینہی، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو کہ روکتا ہے، عبداً اذا صلی، بندے کو جب تو نماز پڑھتا ہے، اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور روکنے والا ہے بدبخت ابو جہل. آپ نماز پڑھنے جاتے تھے، بار بار منع کرتا تھا کہ مت پڑھو محمد نماز. ارأیت ان کان علی الہدا، اے نبی کیا آپ نے دیکھا کہ کاش وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقویٰ، یا یہ ہے کہ وہ تقوی کا حکم دیتا. کردار کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ اس کی مدہ کی ہے کہ یہ شخص تھا بڑا بہادر ابو جہل، اور اگر یہ حق کی طرف آتا تو حق کا ساتھ اسی طرح سے مردانہ وار دیتا جیسے کہ اس نے باطل کا ساتھ دیا ہے مردانہ وار. اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ میری جھولی میں عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو ڈال دے. عمر بن حشام یا ابو جہل کا اصل نام ہے، لیکن اس بدبخت کے اندر تکبر تھا جس کی وجہ سے اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ ایمان لے آتا تو حضرت عمر خطاب کی طرح یہ اسلام میں بھی آگے آگے ہوتا جیسے کفر میں آگے آگے تھا. خیر حکم فی الجاہلیت خیر حکم فی الاسلام، یہ بزدل آدمی نہیں تھا. بدر میں مقابلے کے لیے آیا تو سب سے آگے آگے تھا، اور جب گردن کاٹی جا رہی تھی اس نے کہا میری گردن نیچے سے کاٹو تاکہ جب نیچے پر سر لگے تو معلوم ہو کہ سردار کا سر ہے. تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ آدمی آگے بڑھ کر کسی بھی تحریک کا ساتھ دیتا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو میری جھولی میں ڈال دے، لیکن تکبر کی وجہ سے اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی. حضرت عمر کے حق میں دعا قبول ہوئی کہ اس میں تکبر نہیں تھا، جبکہ اس میں تکبر تھا، جانتا تھا کہ محمد سچے نبی ہیں، اگر میں ایمان لے آیا تو مجھے ان کی اطاعت کرنی پڑے گی، مجھے قبول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کاش یہ ہدایت پر ہوتا اور کاش یہ حکم دیتا، کس کا تقوی کا. ارائی کا ان قصبا و طول، ادبی کا آپ نے دیکھا کہ اس نے جھٹلایا اور رخ پھیرا. علم یا علم بے ان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کلا ہرگز نہیں. لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا، لنسفان بالناسیہ، ہم اسے پکڑ لیں گے اس کی پیشانی کے بالوں سے. ناسیت ان کاذبت ان خاطیہ، وہ پیشانی جھوٹی ہے اور وہ پیشانی جو خطا کار ہے. فلید انادیا، اور پس یہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو، سند و زبان، یا ہم بلا لیں گے جہنم پر معمور فرشتوں کو. واقعہ طائف سے پہلے تو اس نے اللہ کے رسول کو بہت ستایا، لیکن واقعہ طائف کے بعد پھر اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے تحفظ میں لے لیا. وہ واقعہ بخاری میں ہے کہ واقعہ طائف کے بعد ایک روز آپ جا رہے تھے نماز پڑھنے، اس نے آ کے روکا. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نماز پڑھوں گا، جو کرنا ہے کر لو. آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، آگے بڑھا اور گھبرا کر واپس آیا. تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک آگ کی کھائی ہے اور ایک پر والی مخلوق مجھے پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے. تو فرمایا کہ کلّا لا علم جنتا ہے، اگر یہ باز نہ آیا، لنت کام دن نہ کیا، ہم اسے پکڑ لیں گے پیشانی کے بالوں سے. ناسیا تن کاغذ بتن خاطیہ، وہ پیشانی جھوٹی ہے اور جو خطا کار ہے. فلیا گنا دیا، بلا لے اپنے مجلس والوں کو، سند الزبانیہ، ہم بلا لیں گے جہنم کے پر معمور فرشتوں کو. کلا، اے نبی اس کی بات اب ہرگز نہ مانیے، لاتوتے ہو، ہرگز اس کی بات کو نہ ماننا. وسود، آپ سجدہ کیجئے، جائیے نماز پڑھیے، سجدہ کیجئے، وقت قریب اور اپنے رب کے نزدیک ہو جائیے، سجدہ کر لیجیے. بسم اللہ اولہ و آخرہ، سورۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو شب قدر میں. کس کو؟ جب کسی شے کی عظمت ہو تو پھر بعض اوقات اس کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن یہ ہے کہ عظمت کا معاملہ ہوتا ہے. قرآن کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا شب قدر میں، بڑی قدر والی رات میں، وہ رات جس کی بڑی ویلیو ہے، جس کی قدر ہے، اس رات میں ہم نے نازل کیا. فما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کون سی ہے؟ وہ رات جس کی بڑی ویلیو ہے، جس کی بڑی قدر ہے، وہ رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی قدر کا یہ عالم ہے، وہ جو شب قدر ہے وہ بہتر ہے ہزار مہینوں سے. اگر کوئی ہزار مہینے تک اللہ کی عبادت کرے اور دوسرا شخص شب قدر میں عبادت کر لے تو اس کی عبادت کا درجہ زیادہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی برکت عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی پانچ سات راتوں میں سے ایک رات ہے، اور ہماری اکثریت نے طے کر لیا کہ بس وہ 27ویں شب ہے. نہیں, کچھ نہیں معلوم کہ کون سی شب ہے, کیا سرائیاں ہیں زیادہ کہ 27ویں کی رات ہے, لیکن نہیں حتمی بات نہیں ہے. پانچوں کی پانچوں سات راتوں میں اللہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تنزل البلاء والروح فیها باذن ربهم من كل امر, نازل ہوتے ہیں فرشتے بھی اور روح الامین بھی علیہ السلام اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر فیصلے کے ساتھ. فیها یفرق کل امر حکیم, سورۃ دخان میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنا ہر حکیمانہ فیصلہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. سال بھر کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتا ہے, اس رات میں وہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. شب برات میں نہیں ہوتے, وہ جو ساری کی ساری باتیں ہیں وہ ان کی سند ضعیف ہے. اصل فیصلے ہوتے ہیں شب قدر میں, سال بھر کے فیصلے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ, اس رات میں نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے تمام فیصلوں کے ساتھ. من کل امر سلام, یہ رات سلامتی والی ہے. ہی حتی مطلع الفجر, فجر کے طلوع ہونے تک یعنی انتہائی سحر تک اس رات کی برکتیں برقرار رہتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں انتہائی سحر تک اس رات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ البینہ. لم یکن للذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین, نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرک, جدا ہونے والے. حتی تاتیہم البینہ, جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی. مشرک اور اہل کتاب, ان دونوں کا اللہ تعالیٰ فرق کر رہا ہے. اہل کتاب بھی شرک کرتے تھے, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور غیر السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا, لیکن اللہ نے قرآن میں ان کو مشرک نہیں کہا. بت پرستوں کو مشرک کہا, ان کو نہیں کہا مشرک. اس لیے میں درخواست کیا کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے جن کو توحید کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی حساسیت ہے, کہ ہمیں بھی مسلمانوں پر مشرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. ہمارے ہاں بعض بھائی لگا دیتے ہیں مشرک کا فتویٰ, پھر ان کے اپنے والد تک کا جنازہ نہیں پڑھتے کہ ہمارا باپ مشرک ہے معاذ اللہ. جب اللہ نے اہل کتاب کو مشرک نہیں کہا تو آپ اہل قرآن کو مشرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ اہل کتاب شرک کرتے تھے, پھر بھی مشرک نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے تفریق کی ہے, ایک اہل کتاب ہے اور ایک مشرک ہے. لم یکن للذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, نہیں تھے منفقین, نہیں تھے جدا ہونے والے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے مشرکین میں سے. حتی تاتیہم البینہ, جب تک کہ بینہ آ نہ جائے. اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ مکے میں ابو جہل کی بڑی تعریفیں تھیں کہ ابو جہل بہت خرچ کرتا ہے اور بڑی اشتہار دیگیں پکتی ہیں, بڑی خدمت ہوتی ہے لوگوں کی, بہت خرچ کرنے والا ہے. اور ابو بکر بھی مکے میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بھی تعریفیں ہوتی تھی کہ بہت فیاض ہیں, بہت خرچ کرنے والے ہیں. جب تک بینہ نہیں تھی, قرآن نہیں آیا تھا, اللہ کے رسول نہیں آئے تھے, دونوں کی تعریفیں ہو رہی تھی کہ دونوں بہت خرچ کرنے والے ہیں. قرآن جب آیا تو معلوم ہوا کہ ابو بکر کا خرچ کرنا خالص خلوص کے ساتھ تھا, اللہ کی رضا کے لیے تھا. ابو جہل کا خرچ کرنا دکھاوے کے لیے تھا, نام و نمود کے لیے تھا, تکبر کے اظہار کے لیے تھا. تو قرآن نے آ کر کھوٹے اور کھڑے کو جدا کیا ہے. قرآن کے آنے کے بعد معلوم ہوا کس کی نیکی میں اخلاص ہے اور کس کی نیکی دکھاوے کی اور دھوکے کی ہے. تو لم یکن للذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین, نہیں تھے جدا ہونے والے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے. حتی تاتیہم البینہ, جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی, واضح دلیل نہ آ جاتی. یہ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, یہ واضح دلیل رسول ہے اللہ کی طرف سے جو کہ پڑھتے ہیں پاکیزہ صحیح سے. بینہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, قرآن پلس رسول. منکرین سنت کی بات غلط کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے البینہ کیا ہے؟ رسول, رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, اللہ کی طرف سے رسول ہے. قرآن پر عمل کا چلتا پھرتا نمونہ, قرآن کا پریکٹیکل, اس کی پریکٹیکل مثال. فرمایا رسول ہے اللہ کی طرف سے جو پڑھتے ہیں کیا؟ پاکیزہ صحیفے. فیہا کتب قیمہ, ان پاکیزہ صحیفوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مضبوط احکامات رکھے ہیں, یا اس ان پاکیزہ صحیفوں میں مضبوط کتابیں ہوں. اس میں اشارہ صورتوں کی طرف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں, اس کتاب کو صرف ایک ہی پوری کتاب کے طور پر نہیں نازل کیا بلکہ اس میں اللہ نے صورتیں رکھی ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے بڑے پختہ احکامات ان پاکیزہ صحیفوں کے اندر دیے ہیں. کتب سے مراد احکامات بھی یا کتابیں بھی, کتاب سے مراد صورتیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ, اور علیحدگی اختیار نہیں کی ان لوگوں نے جنہوں نے اہل کتاب, جنہیں کتاب دی گئی تھی, تفرقہ نہیں پیدا کیا اور جنہیں کتاب دی گئی تھی, الا من بعد ما جاءتهم البینۃ, اس کے بعد ان کے پاس بینہ واضح دلیل آ چکی تھی. وما امروا, اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا, الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, مگر اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کریں اپنی اطاعت اس کے لیے خالص کرتے ہوئے, ونفع یسوع ہو کر, ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ, دے قائم کرنے نماز اور دے زکات, ذالک دین القیمہ, یہ ہے بالکل خالص دین. خالص دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یکسو ہو کر, اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے, اللہ ہی کی غلامی پوری محبت کے ساتھ, ذوق و شوق کے ساتھ. نماز زکات کا ذکر علیحدہ سے ہے, ہم نے نماز اور زکات کو ہی عبادات سمجھ لیا ہے, نہیں, بلکہ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ, یہ نماز اور زکات تو ہمیں اصل عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں. سرکشی نے کر دیے گنجے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گرے لوہے سے بھی تازہ کر. نماز کے اندر ہم جا کے کہتے ہیں اللہ ہم آپ کی غلامی کریں گے, ایاک نعبد ویاک نستعین, آپ سے مدد مانگیں گے. عبادت ہے پوری زندگی میں اللہ کا کہنا ماننا. نماز پڑھنے سے صرف عبادت پوری نہیں ہوتی, وہ بھی عبادت کا جز ہے, اصل عبادت یہ ہے کہ کماؤ حلال طریقے سے, خرچ کرو جائز رقم میں, اور یہ ہے کہ شادی ہو, بیاہ ہو, گھر ہو, دفتر ہو, کاروبار ہو, ہر جگہ اللہ کی اطاعت یہ عبادت ہے. اللہ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب, اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا, والمشرکین, اور جو مشرک ہیں, فی نار جہنم خالدین فیہا, وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ, اولئک ہم شر البریہ, وہ بدترین مخلوق ہیں. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لے اور اچھے اعمال کرتے رہے, اولئک ہم خیر البریہ, وہ بہترین مخلوق ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن, بدلہ ہے ان کا ان کے رب کے پاس رہنے والے باغات, تجری من تحتہا الانہار, جن کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں, خالدین فیہا ابدا, اور وہ ان باغات میں رہیں گے ہمیشہ 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 ہمیشہ. رضی اللہ عنہم برضو ان, اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے, ذالک لمن خشی ربا, یہ نعمت اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زمین ہلا ڈالی جائے گی اپنے زلزلے کے ساتھ, یہ قیامت کی نشانی ہے, بڑا زوردار زلزلہ آنا ہے. انا زلزلہ تصاعد شیء عظیم, یہ جو زلزلہ ہوگا قیامت کا, یہ بڑی عظیم شے ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا, اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی, جتنے بھی انسان اس زمین کے اندر دفن ہیں سب کے سب باہر نکل آئیں گے. وقال الانسان ما لها, اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا ہے, اس زمین کو آج کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها, اس روز زمین اپنی خبریں بیان کرے گی, زمین بتائے گی کہ میرے سینے پر کس نے کیا کیا حرکت کی ہے. یہ زمین بہت بڑی گواہ ہے ہمارے اعمال کی. اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں زمین ایسا کیوں کرے گی؟ بأن ربك اوحى لها, بے شک اس کے رب نے اس کا حکم دیا ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہارے سینے پر کس نے کیا کیا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا, اور اس روز لوگ ظاہر ہوں گے, لوگ اس روز آئیں گے, لوٹ کر آئیں گے گروہ گروہ بن کر, لیروا اعمالہم, تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. تین طرح کے گروہ بنیں گے, صادقون الاولون, اصحاب الیمین, اصحاب الشمال. تو لوگ اس دن آئیں گے گروہ گروہ کی صورت میں, تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, بس جس کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی بلائی کا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی شر کا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا. اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ العادیات, اس سورت کے شروع میں اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں, ولادیات ذبح, اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تیزی کے ساتھ آپتے ہوئے. فلموریات قدحا, اور پھر سلگانے والے آگ اپنے سموں کو پتھر پر مار کر جب دوڑتا ہے گھوڑا اس کے سم پڑتے ہیں پتھر پر چنگاریاں نکلتی ہیں پلمغی رات صبح پھر صبح کے وہ غرب گری کرنے والوں کی فاثر نہ بھی نکا اور پھر اٹھانے والے گرد و غبار کو فوسط نہ بھی جمع اور اس کے بعد گھس جانے والے لشکروں میں یہ گھوڑے کی جو وفاداری اس کا ذکر ہے کہ گھوڑے کا مالک جب اس کو لے کر آتا ہے تو عام طور پر ہوتا تھا کہ عرب وہ ڈاکے ڈالتے تھے صبح کے وقت میں لوگ اس کو گہرے دن سو رہے ہوتے تھے ایک دم آتے قتل و غارت گری کرتے قبیلوں میں لوٹ مار کرتے اور جب لوگ ہوشیار ہوتے اس کے بعد وہ بھاگ رہے ہوتے گرد و غبار نظر آتا تو فرمایا کہ یہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا مددگار ہے یہ کیسے دوڑتا ہے ہانکتا ہوا بڑے جذبے کے ساتھ اور اس کے بعد پھر یہ کس طرح سے پتھروں پر اس کے پیر پڑتے ہیں سم پڑتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں صبح کی وہ غالب گری کرتے ہیں اور جب واپس دوڑ رہے ہوتے ہیں تو گرد و غبار اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں اور گھوڑا گھس جاتا ہے اپنے مالک کو لے کر اور کہاں گھس جاتا ہے وہ لشکروں میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری جان بھی خطرے میں ہے کوئی تیر مجھے بھی لگ سکتا ہے کوئی نیزا مجھے بھی لگتا ہے تلوار مجھے بھی لگ سکتی ہے لیکن نہیں گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے اور وہ اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا لیکن ان الانسان لربہ لکنود بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے گھوڑے کو اس کے مالک نے پیدا نہیں کیا وہ صرف اس کو چارہ دیتا ہے اور چارہ بھی پیدا نہیں کرتا چارہ پیدا اللہ کرتا ہے انسان ذریعہ بنتا ہے گھوڑے تک اس کے چارے کی رسائی کا لیکن وہ گھوڑا کس قدر وفادار ہے جبکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا انسان کی خوراک بھی اللہ نے بنائی انسان کو خوراک اور ساری نعمتیں اللہ نے دی لیکن اگر گھوڑے سے موازنہ کرے تو بے شک انسان یہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اس میں وفاداری نہیں بلکہ بے وفائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ اور بے شک یہ اس کے اوپر گواہ ہے یہ خود بھی گواہ ہے کہ ہاں یہ ناشکرا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور بے شک یہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے یہ مال کو ترجیح دیتا ہے شریعت کے احکامات پر افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور تو کیا وہ جانتا نہیں ہے جبکہ کریدا جائے گا اس کو جو کچھ قبروں میں وحسر ما فی الصدور اور جانتا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں ہے یہ اصل میں دوسرا مرحلہ ہے پہلے مرحلے میں کرے زلزال اعمال دکھائے جائیں گے اب اس کے بعد اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی نیت کے اعتبار سے کہ اس عمل کے پیچھے نیت کیا تھی لکھی ہوئی ہے خیر کا کام اس نے نماز پڑھی تھی وہ نماز دکھاوے کی تھی یا اللہ کی رضا کی تھی تو دوسرا مرحلہ یہاں پر آ رہا ہے پہلا مرحلہ اعمال دکھائے جائیں گے دوسرا مرحلہ اعمال کی روح کو دیکھا جائے گا آیا اس میں اخلاص تھا کہ نہیں تھا بہت سے لمحات اس کو دور اور جانچا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں ہے نہ کیا ہنگے تھیں کیا ارادے تھے کیا نیتیں تھیں ان نہ رب ہوں گے یوم خبیر بے شک ان کا رب اس روز ان سے پوری طرح سے باخبر ہوگا اب تیسرا مرحلہ پھر ہوگا اعمال کو تولنے کا جس عمل میں خلوص ہوگا اس کا وزن ہوگا اور جس عمل کے اندر خلوص نہیں ہوگا وہ عمل پھر چھوکٹ ہے ویٹ لیس ہے اس کا وزن نہیں ہوگا انسان ناکام ہو جائے گا اس وزن کی بات اب آ جائے گی تیسری صورت میں سورہ القاریہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ کھڑکھڑانے والی مل قاریہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی وما ادراک مل قاریہ اے نبی آپ کو کیا معلوم وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث اس روز لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ بکھرے ہوئے پتنگے زمین کی کشش ثقل ختم ہو جائے گی اور لوگ جو ہے وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح فضا میں تیر رہے ہوں گے وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنکی ہوئی اون کی طرح اس اون کو جس کو کوٹ کوٹ کے اس میں سے موئسچر نکال دیا جاتا ہے اور وہ خشک ہو جاتی ہے اس کا وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے لوگ ہو جائیں گے اس دھنکی ہوئی اون کی طرح اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنکی ہوئی اون کی طرح فاما من ثقلت موازینہ تو وہ کہ جن کے نیکی کے پلڑے اس روز بھاری ہو گئے جن کے اعمال میں اخلاص تھا روح تھی فہوا فی عیشت راضیہ تو ایسا شخص وہ ہوگا ایسی زندگی میں کہ جو راضی راضی زندگی میں ہوگا خوش و خرم زندگی میں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے واما من خفت موازینہ اور جن کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہو گئے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو ایسے شخص کا ٹھکانا ہوگا حاویہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے، وہ کیا شہ ہے؟ فرمایا نارٌ حامیہ، وہ اصل میں دہکتی ہوئی آگ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ تقاصر. الحاکم التقاصر، تمہیں کثرت کی حوث نے غافل کیے رکھا. حتی زرتم المقابر، جہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی حوث کا پیٹ قبر کی مٹی بھرتی ہے، بڑھاپے تک حوث رہتی ہے. کلا، ہرگز نہیں. خوف تعلم ہو، تم ان قریب جان لو گے. تم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے کہ اس حوث کا پھر انجام کیا ہوگا. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جان لیتے اس یقینی بات کا علم. یقینی بات کیا ہے؟ وہ آ جائے گی آخر میں. اور ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. کوئی واقعہ ہوا، آپ نے کسی سے سنا، آپ کو علم الیقین حاصل ہوگا، یہ یقین کا کم تر درجہ ہے. اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھئی یہ ہوا ہے واقعہ، تو آپ کو آپ کا یقین زیادہ گہرا ہوگا، آپ کا تاثر زیادہ گہرا ہوگا. اور اگر یہ ہے کہ اس واقعہ وہ واقعہ آپ کے اوپر خود بیت گیا ہے، تو پھر آپ کو حق الیقین حاصل ہوگا. مثال کے طور پر آپ اس علاقے میں سیدھا زلزلہ آیا ہے اور آپ اپنے مکان سے نکل کر باہر بھاگے ہیں اور آپ کی جان بچ گئی ہے، آپ کو حق الیقین حاصل ہوگا کہ زلزلے کی تباہی کیا تھی. اور اگر آپ نے بعد میں جا کے تباہ کاری کو دیکھا ہے، تو آپ کا علم الیقین حاصل ہوگا. اور اگر آپ نے یہیں بیٹھ کے سنا ہے، آپ کو علم الیقین حاصل ہوگا. تو یقین کے یہ تین درجے ہیں. پہلا درجہ علم الیقین، اس سے اوپر عین الیقین، اس سے اوپر حق الیقین. تو فرمایا کاش کہ تمہیں اس یقینی بات کا، تمہیں اللہ لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جان لیتے یقین کا جاننا. لتربن الجحیم، کہ تم اس کثرت کی حوث کی وجہ سے ضرور دیکھو گے جہنم کو. یہ کثرت کی حوث تمہیں برباد کر دے گی. در کی محبت جو تجھے ترپائے گی بابا، در در کی ٹھوکریں کھلوائے گی بابا. اس پیسے کی لالچ میں تم بڑھتے 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 جہنم کے اندر پہنچ جاؤ گے، اگر تم نے اپنے آپ کو قابو نہ کیا اور تم نے اگر شریعت کے احکامات کا پاس نہ کیا. تم ملا کر وہ نہا عین الیقین، اور پھر تم دیکھ لو گے جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھنا. تم ملا تسالون یوم اذن علی النعیم، اور پھر تم سے لازمن سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں. اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی تھی، وہ تم نے نعمتیں کہاں سے حاصل کی تھی؟ اس کثرت کی حوث میں تم نے اللہ کے احکامات کو بھول کر، اور تم نعمتیں حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے پتہ نہیں کہاں سے جمع کرتے رہے. تو تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا نعمتیں کہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو نعمتیں ملی تھی ان کے مطابق شکر کیا کہ نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العصر. انسانوں کی اکثریت کے نزدیک کامیابی کا معیار دولت ہے، لہٰذا اس دولت کے معیار کی نفی آ گئی ہے سورہ تقاصر میں. کثرت کی حوث سے تمہیں غافل کیے رکھا. اصل معیار کیا ہے کامیابی کا؟ وہ سورہ اثر بتا رہی ہے. اصل کامیابی کا معیار یہ ہے، ولاثر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی. زمانہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. قافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسانوں کی اکثریت خسارے میں ہے. ایسی زندگی بسر کر رہی ہے کہ جو غفلت والی زندگی ہے، وہ زندگی بسر کر رہی ہے کہ جو دنیا داری والی زندگی ہے. ہاں، خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو چار شرطیں پوری کریں وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، وہ کامیاب ہیں. کامیابی کا تعلق روپے پیسے سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق چار شرطوں سے ہے. کیا ہے؟ نمبر ایک، ایماندار. نمبر دو، عامل الصالحات، اچھے اعمال کرے. نمبر تین، وتواصوا بالحق، حق بات کی مل جل کر بصیرت کرے، حق کی تبلیغ کرے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرے، ڈٹے رہنے کی تلقین کرے. اگر یہ چار کام کر رہے ہیں تو پھر خسارے سے بچیں گے. اور اگر یہ ہے کہ صرف بس ایمان ہے یا صرف عمل صالح ہے اور زندگی میں دین کی تبلیغ نہیں ہے اور دوسروں کو استقامت کی تلقین نہیں ہے، پھر نجات نہیں ملے گی. یہ چاروں شرطیں خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری اکثریت صرف اپنے مسلمان ہونے پر ہی مطمئن ہے کہ اللہ تعالی جنت دے دے گا. زیادہ سے زیادہ کچھ نمازیں پڑھنے، کچھ روزے رکھ لیے. تبلیغ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے مسجد کے امام صاحب کے لیے کہ وہ جمعے کے دن کر دیتے ہیں. نہیں، فرمایا کہ نجات انہیں کو ملے گی جو کہ چار کام کریں، ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں، حق کی مل جل کر وصیت کریں، اور صبر کی مل جل کر تلقین کریں، بہتر رہنے کی استقامت کی، گھبراؤ نہیں، کیسی مشکلات آئیں ہم نے حق کا پیغام عام کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، جو یہ چار کام کریں گے وہی خسارے سے بچیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خسارے سے بچنے کی چاروں شرطیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس صورت پر ڈاکٹر صاحب کا بہت ہی عمدہ خطابات کا سلسلہ ہے منتخب نصاب کے عنوان سے، الہدا سیری جو ہے 44 کیفیت میں ڈاکٹر صاحب نے سورت العصر کی تشریح کی ہے قرآن پاک کے مقامات کے حوالے سے. میں آپ کو دعوت دوں گا، اگر آپ نے فکر قرآنی کو سمجھنا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب کی وہ سیڈی الہدا سیڈی ضرور حاصل کیجیے. سیڈی بھی سیڈی ایک ہی ہے، کیفیت جو ہے وہ 44 ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے صحیح فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو کہ تانے دیتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے. الذی جمع امالا و عددہ، وہ شخص جو کہ مال کو جس نے جمع کیا اور گن گن کے رکھا. یحسب ان مالہ اخلدہ، اور سمجھتا یہ ہے کہ اس کا مال اس کو باقی رکھے گا. اس کا اعتماد اللہ پر نہیں ہے، اس کا اعتماد مال پر ہے کہ مال ہوگا تو میرے مسئلے حل ہوں گے. کلا، ہرگز نہیں. لیم بکرنا فی الحتما، وہ لازمن ڈالا جائے گا حتما. کما ادرا کمل حتما، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ حتما، وہ پیس دینے والی شے کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ ہے جو سیدھی اثر کرتی ہے انسان کے دماغ پر، انسان کے ہوش اڑا دیتی ہے. ابو طالب کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہی فرمایا تھا کہ اس کو جہنم میں سب سے کم تر عذاب ملے گا، اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو کہ سیدھا وار کرتی ہے دماغ پر. انہا علیہم موصدا، وہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی تاکہ آگ کی تپش اندر ہی رہے. فی امد ممددا، اونچے اونچے ستونوں میں. اس آگ کے شعلے ایسے ہوں گے جیسے کہ لمبے لمبے ستون ہوں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد سورہ فیل اور سورہ قریش آپس میں جوڑا ہے، ایک ہی مضمون ہے. اور مضمون یہ ہے کہ قریش کو اللہ نے ایک بڑی سہولت دی تھی تجارت کی. وہ یمن سے لے کے اور شام تک کی تجارت انہی کے اختیار میں تھی. فلسطین سے جو سامان آتا تھا تجارت کا یورپ کا، وہ لے کر چلتے تھے، مکے تک آتے تھے اور پھر جنوب میں جاتے تھے یمن تک. پھر یمن سے جو سامان جا رہا تھا ہندوستان کا، چین کا، وہ لیتے تھے اسرائیل سے اور وہ لے کر یہ آتے تھے فلسطین تک. سردیوں میں جاتے تھے فلسطین کی طرف، یمن کی طرف، وہ گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں جاتے تھے یہ جو ہے فلسطین کی طرف، وہ ٹھنڈا علاقہ تھا. یمن میں حکومت جب قائم ہوئی ابراہ کی، تو اس نے چاہا کہ یہ تجارت کا رستہ میرے اختیار میں آ جائے، لیکن قبیلوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا. کہا کہ نہیں، ہم تو قریش کا ہی ساتھ دیں گے، اس لیے کہ قریش ہمارے معبودوں کے متبلی ہیں. ہر قبیلے کا بت خانہ کعبہ میں موجود تھا. اس نے کہا اچھا. اس نے ایک القلیس کے نام سے عبادت گاہ بنائی یمن میں، لوگوں سے کہا کہ آئندہ یہاں حج کے لیے آنا. کوئی نہیں آیا. اس کا خیال تھا کہ مکہ کی اہمیت کم کرو، لوگ یہاں پر آئیں، اور تاکہ اس کے بعد پھر مجھے ایک اختیار مل جائے تجارت کا. تو اس نے کہا کہ اچھا لوگ نہیں آ رہے، تو چلو پہلے خانہ کعبہ کو ڈھا دو، اس کے بعد لوگ اس طرف آئیں گے. خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی نیت سے آگے بڑھا. 13 اس کے پاس ہاتھی تھے، 60,000 کا لشکر تھا. اور جب پہنچا ہے وہ عرفات سے، مزدلفہ سے آگے، منا کی وادی کے قریب، وادی میسر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ، اور انہوں نے ایسی کنکریاں برسائیں کہ جس جسم پر وہ کنکری آ کے پڑتی تھی جسم گلنا شروع ہو جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر کو تباہ کیا، اپنے گھر کو بچایا، اور قریش کی اللہ نے حفاظت کی، ان کی تجارت کی، ان کی تجارت کا سلسلہ اسی طرح برقرار رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم طرح کئی سا سال ربو کا قابل تھی، اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یج القم کی تدبیر، کیا اس اللہ نے ان کی ساری کی ساری سازش کو نہیں کر دیا ناکامی میں؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر بھیجے، ان کے اوپر چھوڑ دیے، ان کے اوپر بھیجے پرندے جھنڈ کے جھنڈ. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ انہیں مارتے تھے کنکر جھیل کے سنگے گل کے، یعنی مٹی کے کنکر مارتے تھے ان کو. فجعلہم کاسم معقول، تو اللہ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کہ وہ کھایا ہوا بھوسا. کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ الاف قریش، قریش کو سہولت دینے کے لیے، الافہم رحلت الشتاء والصیف، ان کے سردی اور گرمی کے سفر کی سہولت کے لیے، تاکہ اسی طرح سے تجارت کرتے رہیں اور ان کو تجارتی جو مفادات ہیں وہ حاصل ہوتے رہے. لہذا ہونا کیا چاہیے، اللہ نے کتنا قریش کی معیشت کو تحفظ دیا اور ابراہ کو اللہ نے برباد کیا، اب انہیں اب ہونا کیا چاہیے. فلیعبدوا رب ھذا البیت، ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، بجائے بتوں کی عبادت کرنے کے خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع، جس نے کہ انہیں کھلایا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور جس نے ان کو امن دے دیا خوف سے. کتنے بڑے دشمن تھے، 60,000 کا لشکر اور اللہ نے اس کو تباہ کر دیا، ہاتھی جس کے ساتھ تھے اللہ نے تباہ کر دیا. اس گھر کے رب کی عبادت کریں کہ جس نے ان کی معیشت کو بچایا، یعنی اطعمہم من جوع، اور ان کو اللہ نے محفوظ رکھا دشمن سے، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المعون. اس صورت میں جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، اللہ نے ان کا کردار بیان کیا ہے تاکہ نبی کے کردار کی عظمت اور واضح ہو. ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو کہ جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی تو شخص ہے جو کہ پھر یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، پس ہلاکت بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اور یا یہ ہے کہ نماز کی روح سے غافل. ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، ان مکے والوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس نہیں ہوتی مگر یہ ہے کہ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں. یہ مضمون سورہ انفال میں آ چکا ہے. تو ہلاکت بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو کہ دکھاوے کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور عام مانگے کی چیزیں بھی روکتے ہیں. اور پڑوسی مانگتا ہے کوئی چھوٹی سی چیز کہ بھائی ماچس دے دو، یا یہ ہے کہ جو ہے وہ کینچی دے دو، چھوٹی سی چیز ہے کوئی گھر پہ اپنے نہیں مل رہی، ضرورت ہے مانگ لی پڑوسی سے، اور پڑوسی کہہ رہے نہیں نہیں. تو ایسے پڑوسیوں کے لیے بھی ہلاکت بربادی ہے کہ جو عام مانگنے کی چھوٹی چیزیں وہ بھی روکتے ہیں اور وہ بھی کسی کو نہیں دیتے. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار. یہ کردار تھا اللہ کے رسول کے دشمنوں کا، اب اللہ کے رسول کی عظمت بیان ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر، بے شک نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر ایک چشمے کا بھی نام ہے، یہ میدان حشر میں بھی ہوگا اور جنت میں بھی ہوگا. اور بخاری شریف میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حوض اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اس کے اندر کنکر جو ہے وہ بھی موتیوں اور مونگوں کی طرح ہے، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ بہترین ہے، زیادہ پرثر ہے. تو حوض کوثر یہ ہوگا میدان حشر میں بھی، اللہ کے رسول اس کے ذریعے سے اپنے امتیوں کو شراب کریں گے، اور یہ حوض کوثر آپ کا ہوگا جنت میں بھی. اور کوثر کے ایک معنی ہوتے ہیں خیر کثیر. اے نبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، بہت ساری نعمتیں دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثیر تعداد میں امت بھی دی ہے، اللہ نے آپ کو دنیا میں فتح دی، آپ کے ہاتھوں واحد رسول ہے کہ غلبہ دین ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکمل دین عطا فرمایا، دین اسلام ایک مکمل دین. اللہ نے آپ کو سب سے بڑی دولت قرآن کی صورت میں دی جو کامل ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، آپ کا اصل مرتضیٰ ہے. تو کئی نعمتیں ہیں جو ملی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کی امتیازی شان ہے. انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. کرنا کیا چاہیے؟ فصل لے لے رب کا ونہار، شکرانے کے طور پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی دیجیے. انا شان یا کا حول ابتر، بے شک آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے. لوگ کہتے تھے، ابو لہب نے کہا تھا جس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا بھی جو ہے وہ سیدنا طاہر بھی جس دن فوت ہو گئے، تو وہ خوشی سے دوڑا مکے میں، وہ تیرا محمد وہ تیرا محمد وہ تیرا محمد. محمد کی جڑ کٹ گئی, جڑ کٹ گئی. جو ان کا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی مر گیا, اب ان کی کوئی اولاد مرینہ نہیں ہے, اب ان کا نام آگے نہیں بڑھے گا. تو فرمایا کہ بے نام رہیں گے آپ کے دشمن. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام کو قیامت تک وہاں سے زندہ رکھے گا, بلکہ یہ ہے کہ آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا. عید کے دن ہم یہ دو کام کرتے ہیں, شکرانے کے طور پر کیا کرتے ہیں, چھوٹی عید پر آپ کیا کرتے ہیں, عید الفطر میں آپ پہلے فطرانہ دیتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں, اور عید الاضحیٰ پہ آپ کیا کرتے ہیں, پہلے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ قربانی پیش کرتے ہیں. تو یہ دونوں کام شکرانے کے ہیں, ایک نماز پڑھنا اور قربانی دینا. اور ایک اور عید بھی ہے جو ہم نے خود سے بنا لی ہے اور وہ بدعت ہے. وہ اس عید پہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس پہ جھنڈے لگاتے ہیں, اس پہ جو ہے وہ بجلی چوری کر کے چراغا کرتے ہیں, جو کہ وسائل کی بربادی ہے, بدعت ہے, غلط ہے. عید صرف دو ہے, اور ان عیدوں پر خوشی کیسے بنانی ہے, یہ دو کام کرنے ہیں. ایک اللہ کہا کے نماز پڑھو, ایک بندوں کہا کے فطرانہ دو, اور یا یہ ہے کہ قربانی پیش کرو. اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ وسائل کی بربادی ہے, کپڑا برباد ہوتا ہے جھنڈوں سے, اور یہ ہے کہ برباد ہوتے ہیں وسائل چراغا سے. اور اس سے چراغا ہندوانہ طریقہ خوشی بنانے کا, اسلام کے اندر کوئی لائٹنگ نہیں ہے. تبھی اللہ کے رسول نے جو خوشی کے موقع پر یہ نہیں کہا کہ تم جو چراغ جلا کر اپنی خوشی کا اظہار کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الکافرون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا کہ ایک سال تک عبادت کریں آپ ہمارے معبودوں کی, ہم ایک سال تک عبادت کریں گے آپ کے معبود واحد کی. بڑی سبزی اس سمجھوتے کی پیشکش کو رد کیا گیا. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی کہیے کہ کافروں, لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو, میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا اعبد ما عبدتم, اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس ہستی کی جس ہستی کی عبادت میں کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. میرا معبود وہ ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اور تم نے ایسے اللہ کو مانا ہوا ہے جس کی فرشتے بیٹیاں ہیں. تم نے ایسے اللہ کو مانا ہوا ہے کہ جس اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام. تم نے ایسے اللہ کو مانا ہوا ہے کہ جن کے بیٹے حضرت علیہ السلام. تو میں ایسے اللہ کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. میرا اللہ وہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں, جس کا کوئی شریک نہیں. تو میں جس اللہ کو مانتا ہوں تم اس اللہ کو نہیں مانتا, اور تم جن معبودوں کو مانتے ہو میں ان کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. تمہیں تمہارا دین مبارک ہو, میرے لیے میرا دین. سورۃ النصر, اس کے بارے میں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے, لیکن ایک خاص رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی مکے میں پہلی مرتبہ نازل ہوئی, بعد میں دوبارہ نازل ہوئی مدینہ میں. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیشن گوئی کر دی کہ دین اسلام غالب ہوگا. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, اے نبی جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا. اللہ نے آپ کو بھیجا کس لیے تھا, تاکہ آپ اللہ کے دین کو غالب کریں. لہذا پھر اب کیا ہے, فسبح بحمد ربک واستغفر, بس آپ اپنے رب کی ہم کیجئے گا, اپنے رب کی تسبیح کیجئے گا اس کی ہم کے ساتھ, واستغفر ہو اور اپنے رب سے بخشش مانگے گا. اس پوری جدوجہد میں جو بھی کوتاہی ساتھیوں سے ہوئی, اس کوتاہی کی آپ کو خطا آپ سے ہوئی, ان تمام خطاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگے گا. انہ کان توابا, بے شک اللہ تعالیٰ نظر کرم کرنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خطا اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی کہ آپ نے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم اہمیت دی, آپ نے بدل کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا. سب یہ خطائیں ایک نیتی کے ساتھ تھی, لیکن فرمایا کہ جو بھی خطا ہوئی ہو یا جو غلطیاں ساتھیوں سے اس مشن کے دوران ہوئی ہیں, عہد کے میدان میں غلطیاں ہو گئیں, آپ اس پر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے گا. انہ کان توابا, بے شک وہ اللہ تعالیٰ نظر کرم کرنے والا ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی تو وہ بکر صدیق نے رونا شروع کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لوگ حیران ہوئے کہ اس میں تو پتہ کی خوشخبری, یہ رو رہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس آیت میں پیغام اب ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کا اب جانے کا وقت قریب ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ مشن آپ کا مکمل ہوا, اب آپ اپنے رب کی تصدیق کیجیے, اس کی ہم کیجیے اور اس رب سے بخشش طلب کیجیے. سورۃ اللہ, یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے دشمنوں میں سے کافر کا نام لے کر ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول کے دور کے کسی بھی کافر کا نام نہیں, صرف ایک کا نام ہے اور وہ ابو لہب ہے. یہ اللہ کے رسول کا بدترین دشمن تھا. چچا ہونے کے باوجود, سگا چچا ہونے کے باوجود اس بدبخت نے یتیم وسیلے کے ساتھ ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا پڑوسی تھا اور آپ کی کھانے کی ہنڈیا میں گندگی ڈالتا تھا, آپ کے گھر کے باہر کانٹے بچھاتا تھا, گھر سے گالیاں دے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا تھا اور آپ کے پیچھے چلتا تھا, کان منگنیاں ٹھوک کر کہتا تھا کہ ان کی بات نہ سنو, یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ. اس لیے اللہ نے اس بدبخت کا قرآن پاک میں نام لے کر اس کی مذمت کی. تبت جدا ابی لہب, دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے, برباد ہوا. آپ نے کوئی صنوبر چڑھ کر جب بلایا مکے والوں کو اور ان سے کہا کہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو اس شخص نے کہا تھا کہ محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہیں, کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں پر بلایا تھا؟ تو اللہ نے جواب میں فرمایا تبت جدا ابی لہب, دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا. دونوں ہاتھ کیسے ٹوٹے؟ اس کے دو بیٹے تھے. ایک بیٹے نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی کہ آپ نے اس کو بدوا دی تھی, اس کو ایک شیر نے چیر پاٹ دیا تھا, اور دوسرا بیٹا مسلمان ہو گیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ شامل ہو گیا. تو اس بدبخت کے دونوں بیٹے اس کا ساتھ چھوڑ گئے, یہ اس کی وہ دونوں بازو دونوں ہاتھ اس کے اسے جدا ہو گئے وطب, اور یہ برباد ہوا. ماں اگنا انہ مال ہوں گا, اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا اور وہ جو بھی اس نے کمائی کی تھی ساری کی ساری کمائی اس کے کام کچھ نہیں آئی. سیسلا نارن ذات الحب, انقریب داخل ہوگا ایسی آگ میں جو کہ انگاروں والی ہے. لہب کہتے ہیں انگارے سے. اس کا اصل نام تھا عبد العزا, مشرکانہ نام, عزا کا بندہ. قرآن پاک میں اللہ نے اس کا نام نہیں لکھا, اس کی کنیت لکھی ابو لہب. تو یہ بڑا خوبصورت تھا, اس کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ تھا. تو فرمایا کہ اب یہ ایسی آگ میں جائے گا جو کہ انگاروں والی ہوگی. وبراتہ حمالۃ الحطب, اور اس کی بیوی جو بہت زیادہ اٹھانے والی ہے ایندھن, وہ اکثر بہتر جاتی تھی لکڑیاں چن کر لاتی تھی. ایک مرتبہ لکڑیوں کا گٹا اٹھا کے لا رہی تھی تو جس رسی سے گٹا باندھا ہوا تھا وہ رسی کا پھندا لگ گیا اس کو, اور اس کے ساتھ ہی اس کا جو ہے پھانسی لگی اور جو ہے وہ جہنم واصل ہوگی. اللہ کے رسول کی بدترین دشمن تھی ام جمیل, اس کا نام تھا. اور اس کی بیوی جو بہت زیادہ اٹھانے والی ہے ایندھن, فی جی دہا حبل من مسد, اس کی گردن میں ہوگی رسی کھجور کی, یعنی اس کھجور کی رسی اس کی گردن میں پھٹے گی, اسی سے وہ جہنم واصل ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ اخلاص. سورہ کافرون میں جب فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں جس بچے کی تم اس کی عبادت نہیں کرتے, تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ کا معبود کون ہے, آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو سورہ اخلاص نازل ہوئی. یہ سورت قرآن مجید کی عظیم سورت, توحید باری تعالیٰ کا خزانہ. ایک تہائی قرآن کے برابر اللہ نے اس سورت کو مقام دیا. فرمایا قل ہو اللہ احد, اے نبی کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے, یکتا ہے, اس اللہ کی طرح اور کوئی نہیں ہے. اگر اس کی اولاد ہوتی تو بیٹا بھی اس کی طرح ہوتا, لیکن یہ سارے کے سارے عقیدے گمراہ کن ہیں. قل ہو اللہ احد, کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے. اللہ الصمد, اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے. مراد یہ ہے کہ الصمد ایسے سردار کو کہا جاتا تھا عرب میں کہ جو اس قدر غنی ہو کہ اسے کسی کی ضرورت نہ ہو اور لوگ دور دور سے آ کر اس سے مدد حاصل کریں. تو فرمایا کہ حقیقی سمجھ صرف اللہ ہے, ہر انسان محتاج ہے, کوئی انسان سمجھ نہیں ہو سکتا, یہ سمجھ صرف اللہ ہے. اللہ کو سمجھ, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہت سی ہے کہ سب مخلوقات اس کے سامنے سر جھکاتی ہیں اور اس سے اپنی حاجت مانگتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو ضرورت نہیں ہے. لم یلد, اس نے کسی بچے کو نہیں جنا, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یولد, اور نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفواً احد, اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے برابر کا, اس کا ہم پلہ, اس کا ہم سر ہو. واللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے تنہا اور یکتا. قرآن مجید کی آخری دو سورتیں اصل میں دو محافظ ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں قرآن مجید کے آخر میں. ایک سورت میں ان شرور سے پناہ مانگی گئی ہے جو کہ خارج سے حملہ آور ہوتے ہیں, اور دوسری سورت میں ان شرور سے پناہ مانگی گئی ہے جو ہمارے باطن سے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں. اگر یہ سورتیں پڑھی جائیں, اپنے معمولات میں رکھی جائیں, تو انسان تمام شرور سے محفوظ رہ سکتا ہے. اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ آپ رات کو سوتے ہوئے سورتیں پڑھتے تھے اور اپنے اوپر دم کرتے تھے, اپنے ہاتھوں پر ایک دفعہ پڑھ کے دم کیا اور پورے جسم پر مل لیا، پھر دوسری بار پڑھ کے دم کیا پھر مل لیا، پھر تیسری بار پڑھ کے دم کیا اور مل لیا. تو یہ صورتیں وہ ہیں جو اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے قرآن مجید کے آخر میں رکھی ہیں. پس منظر ان صورتوں کا یہ ہے کہ لبید بن آسم یہودی تھا، اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کے کہنے پر جادو کیا. اللہ کے رسول کی کنگھی اس نے ایک خادم سے حاصل کی، اللہ کے رسول کے خادم سے، اور اس کنگھی کو اس نے لپیٹا ایک موم کے اندر، موم کے اوپر اس نے ایک جھوری باندھی جس میں اس نے 11 گرے لگا دیا، اور موم کے اندر اس نے 11 سیلے بھی چبو لی، اور کچھ منتر پڑھ کے اس نے یا اس کی بہنوں نے پھونکا، اور پھر کھجور کے خوشے میں اس پورے عمل کو رکھ کر اور ایک کنویں کے اندر جا کے پھینک دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کچھ کمزور اور بیمار سا محسوس کرتے تھے، اور کبھی کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا، سمجھتے تھے کہ میں نے کر لیا. تو یہ وقتی طور پر کچھ کرتے رہا. اس قرآن کو نبوت کی ذمہ داری سے آپ غافل نہیں ہوئے، نماز با جماعت اسی طرح پڑھاتے رہے، لیکن بعض کاموں کے بارے میں آپ کو گمان ہوگا میں نے کر لیا لیکن نہیں کیا ہوتا. پھر آپ کو احساس ہوا کہ کوئی مسئلہ ہے، آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے پھر آپ کو بتا دیا مسئلہ ہے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، دو فرشتے آئے، ایک کھڑا ہوا آپ کے پاؤں کی طرف، ایک کھڑا ہوا آپ کے سر کی طرف. ایک نے کہا کہ اس میں پتا ان کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا کہ ان پر لبید بن آسم نے جادو کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ اس نے کہا ایسے کیا ہے، اور بتایا کہ فلاں کنویں کے اندر اس نے وہ پورے کا پورا اپنا عمل وہ ڈالا ہوا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گئے، ساتھ اور بھی صحابہ کو لیا، کنویں سے اس خوشے کو نکالا، اور اس کے بعد 11 گرے تھے 11 سوئے تھے. ان دونوں صورتوں کی آیتیں بھی 11 ہیں. آپ ایسے قائد پڑھتے تھے اور اس کے بعد دم کرتے اور آپ گرا کھولتے تھے، سوئی نکالتے تھے. اس طریقے پر اس جادو کا اثر ختم ہوا. تو فرشتوں نے آپ کو خواب میں تلقین کی کہ یہ صورتیں پڑھ کر اس طریقے پر آپ جو ہے وہ سوئی بھی نکالیں اس موم میں سے اور گرا بھی کھولیں، اللہ تعالیٰ اس جادو کا اثر کو ختم کر دے گا. آپ نے نبی بن آزم کو بلایا اور پھر آپ نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ آپ نے کہا کہ اس نے مجھے زیادہ طور پر نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا میں اس کو معاف کرتا ہوں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول پر جادو نہیں ہو سکتا، قرآن سے ثابت ہے کہ رسول پر بھی جادو ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ جب جادوگروں نے لاٹیاں پھینکی تھی تو موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ کے ڈر گئے تھے، تو اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ بن ڈریے. یہ مضمون آ چکا ہے کہاں؟ سورہ طہٰ کی 33 رکوع میں. تو رسولوں پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اگر جادو اتنا ہی واقعی اہم ہے اور اتنا کارگر ہے تو پھر ایسا کرو کہ جادو کرو دشمنوں کے خلاف، ان کو نقصان پہنچاؤ، صدر بش کے خلاف جادو کر دو اور جو ہے وہ بریئر کے خلاف جادو کر دو. لیکن جادو ہمیشہ منفی کام کے لیے ہوگا، یہ اچھے کام کے لیے کبھی نہیں ہوگا. جادو کرنا کفر ہے، لہذا سوچ دیجیے کہ کبھی بھی اس سے کوئی اعلیٰ اچھا کام اس سے نہیں ہو سکتا، یہ تو گھٹیا کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہیے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے بنائی ہے. ہر مخلوق میں خوبی بھی ہے اور خیر بھی ہے شر بھی ہے، ہر مخلوق کے شر سے جو اللہ نے بنائی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جادوگرنیوں کے شر سے جو کہ بہت زیادہ پھوکے مارنے والی ہیں گروں میں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے، جب وہ اپنے حسد کی وجہ سے کوئی سازش کرے، کوئی اقدام کرنے لگے، تو اللہ میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. یہ وہ تمام شرور ہے جو خارج سے حملہ آور ہوتے ہیں. اب اس کے بعد وہ شر جو کہ اندر سے حملہ آور ہوتا ہے. قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہیے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. جو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ہمارے انتظار میں ہوتا ہے ہم کب اللہ کی یاد سے قاتل ہوں، اور جیسے قاتل ہوتے ہیں وسوسہ ڈالتا ہے، حدیث میں آتا ہے. تو چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، اور بعض انسان بھی آ کر شیطان کا جن وسوسے ڈال جاتے ہیں. کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے کئی انسان کا یقین دل میں ہو گیا، کوئی صحیح بات اس کے بارے میں شک پیدا ہو گیا. تو فرمایا کہ چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو کہ لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، اور وسوسہ ڈالنے والا جنوں میں سے ہو اور خواہ وسوسہ ڈالنے والا انسانوں میں سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اللہ نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے. آپ سب پر بھی اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے آپ کو قرآن مجید سننے کی توفیق دی. اور اب کرنا ہے اصل میں ہم نے اللہ کا شکر. ہم نے پڑھا یہ سورہ ابراہیم میں کہ لائن سکر تم لازی دن تم شکر کرو گے میں اور دوں گا, اور بلا ان کا سر تم نہ شکری کرو گے تو پھر اتنا عذاب شدید, میرا عذاب بہت شدید ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. اب اللہ کا شکر ادا کیجیے. وہ کہتے کہ جو بھی احکامات آپ کو سامنے قرآن مجید میں آئے ہیں اللہ سے توفیق مانگیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں جو آپ سے دعوت درخواست کرتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دین, یہ قرآن ہمیں جس دین کا تصور دیتا ہے وہ دین ہم سے صرف عبادات کا تقاضا نہیں کرتا, وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ مال اور جان کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے آؤ. تو لہٰذا تحیر کیجئے کہ انشاءاللہ اس وقت دین اسلام بڑے نازک دور میں ہے. ہمارے دشمن کلم کھلا اسلام کے خلاف اپنے عزائم کا اظہار کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے سارے کے ساری سازشیں کلم کھلا خود سے بے نقاب کر دیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اگر اب بھی ہم نے دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو خارج نہ کیا ہم سے بڑا مجرم کوئی نہ ہوگا. اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم پر. اس جماعت کو سمجھیے, اس کے طریقہ کار کو سمجھیے, اس تنظیم کے اندر شمولیت اختیار کیجیے. اس کا طریقہ کار متون طریقہ ہے بیعت کا, لہٰذا اس میں شامل ہو کر اور مال و جان کے ساتھ دین کی خدمت کیجیے. دوسرا ہمارا ادارہ انجمن خدام القرآن ہے کہ جو خالصتاً ہے اس تنظیم کو دعوت کے کام کے لیے سپورٹ دینے کے لیے. جتنا بھی دعوتی مواد ہمارا ہے, ہماری کتابیں ہیں, ہمارے کیسٹس ہیں, سیریز ہیں, یہ سب انجمن تیار کرتی ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی مدرسین ہیں وہ انجمن کے تحت جو کورسز ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے تیار ہو رہے ہیں, ان کو دعوت کے لیے مواد الحمدللہ کے انجمن کے پلیٹ فارم سے ملتا رہتا ہے. ان کی تربیت ہو رہی ہے, اللہ کا شکر ہے مدرسین تیار ہو چکے ہیں اور بھی ہر سال تیار ہوتے ہیں. تو انجمن خدام القرآن کے ممبر بنی, اس کی ممبرشپ کا طریقہ تو بہت آسان ہے, اس میں کوئی زیادہ وقت دینا نہیں پڑے گا, صرف ماہانہ اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے. لیکن اس وقت ہمیں آپ کے ماہانہ اس تعاون کی بھی ضرورت ہے. کام ہمارا بڑھ رہا ہے, اخراجات ہمارے بڑھ رہے ہیں, اور ہمیں آپ حضرات کے مالی تعاون کی ضرورت ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تنظیم سائن میں شامل ہو کر مال و جان کے ساتھ تنظیم میں آپ کو وقت بھی دینا پڑے گا اور آپ کو اس کے لیے مالی تعاون بھی کرنا پڑے گا. تو اب جو ہے وہ زیادہ دیر ہمیں مزید نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے اگر بات سمجھا دی ہے تو پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ انجمن خدام القرآن میں شمولیت, اس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کی جو خدمت ہو رہی ہے انشاءاللہ اس میں ہمارا حصہ ہوگا. اور اگر اس وقت آپ تنظیم کے بارے میں کسی سوچ میں ہیں کہ نہیں ابھی مزید اس کو سوچنا ہے, اس کے لیے ہم حاضر ہیں. جو بھی کچھ سوالات آپ کے ہوں, کوئی اشکالات ہوں, اس پہ ہم جو بھی گفتگو ہے اس کے لیے حاضر ہیں. تو کم از کم پھر آپ کو انجمن کا فارم تو ضرور فل کرنا چاہیے تاکہ آپ کا تعاون اس کام کے ساتھ اس طور پر ہو جائے, تاکہ ہمارے جو کورسز وغیرہ ہو رہے ہیں میں ان کی دعوت دیتا رہا ہوں, ان میں شریک ہو کر مزید اپنا وقت جو ہے وہ اس قرآن کی خدمت کے لیے لگائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت دے. الحمدللہ کہ یہاں پر جان کر رہے ہیں, مجھے خاصا اقرار رہا. بہت سارے ساتھی جس طرح سے توجہ کے ساتھ سن رہے تھے قرآن مجید کو, تو بڑا اس سے حوصلہ ملا. آپ دعا کیجیے کہ جن ساتھیوں نے یہاں پر اس قرآن کے لیے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے, اور جو لوگ بھی ہمارے ساتھ اس کام میں تعاون کر رہے ہیں اللہ ان سب کو جزاک اللہ خیر.